بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ بے شک صاحبان تقویٰ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے، اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تہا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ ہجر کی آیات 45 سے 50 تک کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے مجید خاموشی۔ اور سامن اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامن پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور پھر سیاسی مسائل پر گفتگو بھی شامل رہے گی۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد پروگرام کلام نور آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام کلام نور کے بعد اخبارات پر مشتمل پروگرام آئین صحافت آپ سن سکیں گے۔ پروگرام آئین صحافت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام دریچے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام دریچے کے بعد ہماری اس وقت نشریات کا آخری پروگرام ایرانی مشاہیر آپ سماعت فرمائیں گے۔ سامعین، تو اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم بتا دیں آپ کو کہ شام کی دوسری مجلس کی ہماری یہ نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائف نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ تو سامعین، اب سے کچھ لمحوں بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں، تو لیجیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے علاقے کی سلامتی کا تحفظ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ علاقے کی سلامتی کا تحفظ علاقے کے ملکوں کے ذریعے ہی ہونا چاہیے۔ پاکستان کے ساحلی علاقے گوادر میں پولیس نے ایک بار پھر حق دو تحریک کے مظاہرین پر شیلنگ کی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے خطرے کے پیش نظر 1 جنوری سے 6 ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے RT-PCR ٹیسٹ لازمی کر دیا گیا ہے۔ کربلا معلہ میں تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے پہلے بین الاقوامی کیمپس کا افتتاح کر دیا گیا ہے، اور بحرینی عوام نے جمعیت الوفاق کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان اور بحرین کے دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے وسیع پیمانے پر مظاہرہ کیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کی وزارت خارجہ کے خلیج فارس کے امور کے ڈائریکٹر جنرل نے ایران و عمان کے مشترکہ نظریات کا ذکر کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ علاقے کی سلامتی کا تحفظ علاقے کے ملکوں کے ذریعے ہی ہونا چاہیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے خلیج فارس کے امور کے ڈائریکٹر جنرل علی رضا عنایتی نے ارنا سے گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے دورہ عمان اور عمانی ہم منصب سے ان کی ملاقات کے نتائج کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے گزشتہ سمجھوتوں کی تکمیل کا باعث بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ تاکید کی ہے کہ خلیج فارس مختلف شعبوں میں وسیع گنجائش و توانائیوں کا حامل ہے، اس لیے علاقے کے تمام ممالک کو ان توانائیوں سے استفادے کے لیے آپسی تعاون بڑھانا چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے خلیج فارس کے امور کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ گزشتہ 7 برس میں جارحیت کا مظاہرہ اور یمن کی بنیادی تنصیبات کو تباہ کر کے یمنی عوام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ یمنی عوام کے مطالبات پر زور دیا ہے۔ واضح رہے کہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اپنا دورہ عمان مکمل کر کے واپس تہران پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے ساحلی علاقے گوادر میں پولیس نے ایک بار پھر حق دو تحریک کے مظاہرین پر شیلنگ کی ہے۔ پاکستان کے ساحلی شہر گوادر میں ہڑتال اور مظاہروں کا سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہا۔ اسی کے ساتھ حق دو تحریک کے مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم کی بھی خبریں ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ تصادم کے دوران فائرنگ سے ایک کانسٹیبل ہلاک ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بدھ کو گوادر کو حق دو تحریک کے مشتعل مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ میں فائرنگ سے ایک کانسٹیبل ہلاک ہو گیا تھا، جس کے بعد صوبائی انتظامیہ نے گرفتاری کے احکامات صادر کیے تھے۔ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومت نے گوادر کو حق دو تحریک کے ساتھ مسائل کے حل میں جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما لیاقت بلوچ سے رابطہ کر کے ان کی مدد طلب کی ہے۔ واضح ہے کہ گوادر کو حق دو تحریک کے رہنما مولانا ہدایت اللہ کا تعلق جماعت اسلامی سے اور وہ بلوچستان کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے خطرے کے پیش نظر یکم جنوری 2023 سے چین، ہانگ کانگ، جاپان، جنوبی کوریا، سنگاپور اور تھائی لینڈ سے آنے والے مسافروں کے لیے RT-PCR ٹیسٹ لازمی کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر صحت منسوخ منڈاویا نے ٹویٹ میں یہ بات بتائی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا ہے جب ایک دن پہلے بدھ کو وزارت صحت کے ذرائع نے کہا تھا کہ اگلے 40 دن اہم ہیں، کیونکہ جنوری میں ہندوستان میں COVID-19 کے کیسوں میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک افسر نے کہا کہ ماضی میں یہ پتا چلا تھا کہ مشرقی ایشیا COVID-19 سے متاثر ہونے کے 30-35 دن کے بعد ہندوستان میں وبا کی نئی لہر آئی تھی۔ یہ ایک رجحان رہا ہے، حالانکہ وزارت صحت کے ذرائع نے کہا ہے کہ انفیکشن کی شدت کم ہے۔ یہاں تک کہ اگر کووڈ کی نئی لہر آتی بھی ہے تو اموات کی شرح اور متاثرہ لوگوں کے اسپتال میں داخل ہونے کی شرح بہت کم رہے گی۔ چین اور جنوبی کوریا سمیت کچھ ممالک میں COVID-19 کے معاملات تیزی سے بڑھنے کے درمیان حکومت نے لوگوں کو احتیاط سے رہنے کو کہا ہے اور ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ کربلا معلہ میں تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے پہلے بین الاقوامی کمپلیکس کیمپس کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق کربلا معلہ کی سبتین یونیورسٹی میں تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے بین الاقوامی کیمپس کی افتتاحی تقریب میں ایران کے وزیر صحت بہرام عین اللہی اور عراق کے وزیر صحت صالح مہدی الحسناوی کے علاوہ متعلقہ ایرانی اور عراقی عہدیدار بھی شریک تھے۔ اس سے پہلے ایران اور عراق کے وزرائے صحت کی ملاقات میں طبی شعبے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی راہوں کا جائزہ لینے کی غرض سے مشترکہ کمیٹی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ اس ملاقات میں دونوں فریقوں نے طب اور طبی آلات کے شعبے میں مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ طبی ٹیموں کے دورے، مشترکہ میڈیکل کانفرنسوں کے انعقاد، مریضوں کے علاج معالجے اور طبی عملے کی تربیت جیسے معاملات پر دونوں ملکوں کے درمیان اتفاق رائے پایا گیا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات کار وفد کے رکن نے یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کے کسی بھی طرح کے اقتصادی تادیبی اقدام پر سخت خبردار کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات کار وفد کے ایک رکن عبد الملک العجزی نے کہا ہے کہ یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کے کسی بھی طرح کے اقتصادی تادیبی اقدام کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور اس قسم کے اقدام سے یمن کے انسانی و اقتصادی مسئلے کے حل میں پیش رفت رکنے کے علاوہ اس کا کوئی اور نتیجہ نہیں نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی اتحاد کی جانب سے تادیبی اقدامات کیے جانے سے مسئلے یمن کے حل سے متعلق بروقار لائی جانے والی کوششیں ناکام ہوں گی اور اس سلسلے میں انجام پانے والے دورے کے نتائج بھی برعکس نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات کار وفد کے رکن عبد الملک العجزی نے کہا کہ جاہر ممالک ہی یمنی عوام کے خلاف نئے اقدامات سے پیدا ہونے والے مسائل کے ذمہ دار ہوں گے۔ یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کے رہنما عبد الملک بدر الدین الحوثی نے بھی تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے فوجی یا اقتصادی شعبے میں کسی بھی ایسے عمل میں لائے جانے والے اقدام کا سختی سے اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا جس سے اقتصادی اور یا فوجی کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات کار وفد کے سربراہ محمد عبدالسلام نے بھی کہا ہے کہ سعودی اتحاد کے کسی بھی منفی اقدام کے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے اور بڑھنے والی کشیدگی کا ذمہ دار سعودی اتحاد ہی ہوگا۔ دوسری جانب یمنی پارلیمنٹ کی اعلی کمیٹی نے انصار اللہ کے سربراہ کے اس اصرار کی قدردانی کی ہے کہ یمنی عوام کی دولت و ثروت لوٹے جانے کی روک تھام کی جانی چاہیے۔ بحرینی عوام نے جمعیت الوفاق کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان اور بحرین کے دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے وسیع پیمانے پر مظاہرہ کیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بحرینی عوام نے دارالحکومت مناما میں وسیع پیمانے پر مظاہرہ کر کے بحرین کی جمعیت الوفاق کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان اور دوسرے سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک بار پھر مظاہرہ کیا اور قیدیوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیل مردہ باد اور شیخ علی سلمان کو رہا کرو کے نعرے لگائے۔ رپورٹ کے مطابق مناما میں کیے جانے والے اس مظاہرے کے شرکا نے فلسطینی امنگوں کی حمایت کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ بحرین کے تعلقات معمول پر لائے جانے کی مخالفت کا بھی اظہار کیا۔ بحرینی عوام نے پرجوش انداز میں کہا کہ وہ بحرین کی جمعیت الوفاق کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بحرین کی جمعیت الوفاق کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان نے بھی ایک بیان میں ایک بار پھر ملک میں حقیقی بنیادی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ واضح رہے کہ جمعیت الوفاق کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان کو 8 سال پہلے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا گیا تھا اور جاری مظاہرے، گرفتاری اور قید کی 8ویں برسی پر ان سے ایک بار پھر یکجہتی کے اظہار کے طور پر کیے جا رہے ہیں۔ بحرین میں جاری بحران کے نتیجے میں دسیوں عام شہری شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کے گروہوں نے بارہا بحرینی عوام کی سرکوبی کی مذمت کرتے ہوئے اس قسم کے اقدامات کو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ روس کی گیس پروم کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے اعلان کیا ہے کہ 2022 میں یورپ کے لیے روسی گیس کی سپلائی میں ریکارڈ توڑ کمی واقع ہوئی ہے۔ روس کی گیس پروم کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر الیکسی ملر کے اعلان کے مطابق رواں ماہ دسمبر کے اختتام تک یورپ کے لیے روس کی گیس کی برآمدات کم ہو کر 100 ارب 900 ملین میٹر مکب تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ گیس پروم کمپنی کی قدرتی گیس کی پیدوار 2021 میں 514 ارب 800 ملین میٹر مکب سے کم ہو کر 2022 میں 412 ارب 600 ملین میٹر مکب تک ہو گئی ہے۔ روس نے اس کمی کا ازالہ کرنے کے لیے اپنی گیس کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے، جیسا کہ رواں سال کے 10 مہینے میں روس کے تیل اور گیس کی فروخت میں 30% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ روس کی جانب سے گیس کی سپلائی میں کمی لانے کا اقدام بعض ممالک کی جانب سے روسی کرنسی میں قیمت ادا کیے جانے سے گریز کی بنا پر کیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے مارچ میں مغرب کی آیت کردہ پابندیوں کے مقابلے میں اپنی برآمد کردہ گیس کی قیمت روسی کرنسی میں وصول کیے جانے کی ہدایات جاری کی تھیں۔ فرانس میں اینٹی بایوٹک سمیت متعدد دواؤں کی قلت پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سال کے آخری ایام میں فرانس بھر کے بیشتر دواخانوں میں ایموکسیسلین کی مختلف دواؤں اور پیراسیٹامول کا اسٹاک ختم ہو گیا ہے۔ اہم اور ضروری اینٹی بایوٹک ادویات کی قلت نے بالخصوص سردیوں کے موسم میں، جن کا استعمال عام طور پر سب سے زیادہ ہوتا ہے، شہریوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اینٹی بائیوٹک کی طلب کے تخمینے میں دواساز کمپنیوں کی غلطی اور چین میں کورونا کے دوبارہ زور پکڑنے کے باعث پیدا ہونے والی خام مال کی قلت کو فرانس اور دیگر یورپی ملکوں میں اینٹی بائیوٹک دواؤں کے فقدان کی اہم وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ نزلہ زکام اور سردی میں پھیلنے والی دوسری وائرل بیماریوں میں اضافے کے پیش نظر اگر کم سے کم مدت میں دواؤں کی کمی پر قابو نہیں پایا گیا تو فرانسیسی نیشنل ڈرگ اتھارٹی کو انتہائی خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرانسیسی نیشنل ڈرگ اتھارٹی کو گزشتہ سال کے دوران اینٹی بائیوٹک ادویات اور پیراسیٹامول کی کمی کے بارے میں 1000 سے زیادہ انتباہات موصول ہو چکے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام گرد و پیش آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں، اور سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبروں کے بعد ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اس وقت اسٹوڈیو میں یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سینئر عالمی تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ
ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، ہم آپ سے پہلے پوچھنا چاہیں کہ سعودی عرب میں ماڈرن غلامی کا سلسلہ جاری ہے، آل سعود کے اس عمل پر عالمی تنظیموں میں تشویش پائی جاتی ہے، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، اور بن سلمان اپنے اس طرح کے اقدامات سے سعودی عرب کو کس جانب لے جانا چاہتے ہیں، کیا تبصرہ فرمائیں گے آپ؟
جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، سعودی عرب کا جو نظام ہے، ایک تو خود جو ایک خاندان پہ مبنی نظام ہے، وہ خود ایک انسانی حقوق کی ایک بڑی کھلی خلاف ورزی اور موجودہ دور کے اصل تقاضوں سے متصادم ہے۔
جی،
ایک ہی خاندان اور ایک ہی خاندان کا پورے ملک میں خاص انداز سے رول کرنا، پھر اس سے بھی بدتر صورتحال یہ ہے کہ ایک خاندان نے ایک مقدس اور تاریخی سرزمین کو اپنے خاندان کے نام سے مخصوص کر دیا ہے۔ اب سعودی عرب تو نہیں ہے، وہاں پہ تو حجاز اور اس کا تاریخی نام تھا، لیکن اس خاندان نے، یعنی دنیا کی کئی اور ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی خاندان وہاں کے آ کے بیٹھا اور اس نے اپنے خاندان کے نام پہ پوری اس جو اسٹیٹ اور اس کا نام بھی، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آغاز ہی جسے کہتے ہیں نا، اس کی بنیاد ہی ایک خاص تعصب اور ایک خاص قبائلی سوچ پہ مبنی ہے، اور جتنے اس کے بعد ان کے قوانین بھی ہیں تو ان کے اندر بھی وہی جو دور جہالت تھا اس کی عکاسی ہوتی ہے ان کے قوانین کے اندر، ان کے نظام کے اندر، اور جس انداز سے انہوں نے اپنے ملک کے اندر مختلف اداروں کے اندر جو سسٹم رکھا ہوا ہے، اگر اس کو بھی جسے کہتے ہیں نا آپ تھوڑا سا باریک بینی سے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں پہ وہی قبائلی جہالت کی جو ہے نا وہ جھلکیاں اس میں نظر آتی ہیں۔ اب یہ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس وقت جو ایک جدید اور ماڈرن وہاں پہ غلامانہ سسٹم ہے، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک تو خود وہ اپنے شہریوں کے ساتھ جو کرتے ہیں، اور جو آل سعود کا نظام ہے، شاہی دربار، اس کے وزراء، ان کا ایک سسٹم ہے، وہ ایک اپنی کہانی ہے، وہاں پہ اس میں کتنی وائلنس ہو رہی ہے، کتنا اس کے اندر جو ہے ان کے اپنے شہریوں کے لیے مشکلات ہیں۔ یہ بات جو غلامانہ سسٹم کی بات کی گئی ہے، یہ اس وقت جو تقریباً 10 لاکھ کے قریب غیر عرب شہری جو ہیں مختلف ممالک کے، وہ وہاں پہ مختلف ملازمتوں کے عنوان سے وہاں پہ موجود ہیں۔
جی،
یعنی تقریباً اگر ہم کہیں تو 3.5-4 کروڑ کی آبادی میں اس میں سے 10 ملین جو ہیں وہ باہر سے لوگ وہاں پہ مختلف ملازم پیشے ہیں، تقریباً ہر شعبے میں ان کو جو افراد چاہیے، اور اس میں بھی آپ کے مشرقی ایشیا کے لوگ ہیں، اس کے اندر خود انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، انڈونیشیا سے ہیں، ملائیشیا سے ہیں، اس طرح کی فلپائن، یہ اس طرح کے ممالک ہیں کہ جو جہاں سے لیبر جاتی ہے، جہاں پہ مثلاً کم اجرت والے ملازمین وہاں پہ جا کے جابس کرتے ہیں۔ اب یہ جو ماضی میں یہ ہوتا تھا نا کہ غلام خرید لیا جاتا تھا
جی.
اور اس غلام کو خرید کے پھر وہ آپ کا اختیار ہے کہ چاہے آپ اس کو جیسے مرضی استعمال کریں. آپ اس پہ کوئی حقوق نہیں تھے اس غلام کے, یعنی اسلام سے پہلے جو ایک غلام کا تصور تھا, یعنی وہ ایک آپ کا زر خرید ہے, آپ اس کو 24 گھنٹے بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, 24 گھنٹے کے لیے سخت ترین کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں.
آپ کے حکم کا تابع ہے,
وہ غلام ہے, آپ آقا ہیں, اور آقا اور غلام کا جو تصور ہے اس زمانے کا جہالت کا کہ وہ اس کو چاہیں تو آپ کھانے کے لیے بھی دیں چاہے نہ دیں, چاہے اس کو سونے کے لیے جگہ دیں یا اس کو کھلے آسمان تلے چھوڑ دیں, وہ آپ کا اختیار ہے, اور کوئی آپ کو اس میں رکاوٹ نہیں ڈال. بڑا غیر انسانی قسم کا یہ سسٹم تھا کہ جو قبل اسلام تھا. اب جو غیر ملکی سعودی عرب میں جاب کرتے ہیں ان کی بھی صورتحال اس طرح ہے. وہ کس طرح کہ ایک کفیل جو ہے, ایک کفیل کا سسٹم ہے, ایک کفیل جو ہے وہ ایک اپنے خصوصی اجازت نامے سے ایک ملازم کو, مثلا مثال دیتے ہیں پاکستان سے, ایک پاکستانی کو وہ اپنی اجازت سے سعودی عرب بلا لیتا ہے. اب جب وہ سعودی عرب لینڈ کرے گا تو اس کے بعد وہ ویسے ہی غلام ہے جیسے 1400 سال پہلے جہالت کے دور میں غلام ہوتا تھا. اب وہ کفیل جو ہے اس کے ڈاکومنٹس لے لیتا ہے, اس کے سفری دستاویزات, اس کا پاسپورٹ, اور اس کو پھر حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وہاں سے باہر نکل سکے اس کفیل کی اجازت بغیر. کفیل کی اجازت کے بغیر وہ کہیں پہ جاب نہیں کر سکتا, کفیل کی اجازت کے بغیر اس کی نقل و حرکت نہیں ہے, کفیل کی اجازت کے بغیر وہ ایک تیسرے درجے کے شہری کی بھی سہولیات سے محروم ہے. اب ایک یہ سسٹم تھا, ایک کفیل تھا اور کفیل اس کو جو ہے وہ اپنے کام میں رکھتا تھا, وہ کام جو بھی ہو, چونکہ عمومی کام جو ہوتے ہیں, گھر میں ملازم رکھتے ہیں, گارڈ رکھتے ہیں, خواتین ہوں تو نرسز سٹاف ہوتا ہے, مثلا باغبانی کے لیے لوگوں کو لایا جاتا ہے, اس طرح کے چھوٹے کاموں کی بات کر رہا ہوں
جی.
تو اب جو جس کی طرف ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی آپ نے کہا ہے نا کہ عالمی تنظیمیں بھی اس پہ تشویش کا اظہار کر رہی ہیں, تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اب سعودی عرب کے اندر مختلف ایسی اپلیکیشنز بنائی گئی ہیں جس میں یہ کفیل اپنے اس ملازم کو دوسروں پہ بھی فروخت کر سکتا ہے. یعنی پہلے یہ تھا کہ وہ خود چاہے جیسے کام لے تو اس کفالت کے اندر ہی رہتا تھا, لیکن اب اپلیکیشنز ہیں, آپ اناؤنس کرتے ہیں باقاعدہ, اور ان اپلیکیشن میں آپ کو مثلا کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے, یہ کام کر سکتی ہے, ایک مرد ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے, تو جس کو چاہیے اس ریٹ پہ ہم سے لے سکتا ہے. یعنی گویا وہ اس نے غلام خریدا اور اس کے بعد اس غلام کو دوسروں پہ بھی وہ بیچ سکتا ہے. اب یہ جو صورتحال ہوتی ہے اس میں کسی کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہے,
یعنی
تصرف پورے کا پورا, اور اس میں لکھا ہوا ہے, یعنی لکھا ہوا سے مراد یہ ہے کہ جو عملاً چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا. وہ کہے جی مجھے رہائش دی جائے, اس کا مطالبہ نہیں ہوگا. اسے کہ مجھے مثلا دن میں 3 دفعہ کا یا 2 دفعہ کا کھانا دیا جائے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے جی مجھے انٹرنیشنل قانون یہ ہے کہ 8 گھنٹے سے زیادہ مجھ سے کام کوئی نہیں لے سکتا, وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتا. تو اس طرح کے جو انسانی بنیادی حقوق ہیں ایک ملازم ہونے کے بھی عنوان سے, وہ بھی جو فرد سعودی عرب جاتا ہے اس کو وہ حق حاصل نہیں ہے, بلکہ وہ فروخت در فروخت ہوتا ہے, اور ایک جگہ سے دوسرے جو ہے وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ جاتا ہے. اور اس کے عنوان سے, خواتین کے عنوان سے بھی بہت زیادہ ایسے مسائل سامنے ہیں, ان کی جس انداز سے خاتون عنوان سے ان کو جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا, اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اسی طرح کی ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال سے گزرے. اور اسی لیے انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیں ہیومن رائٹس کی, وہ تشویش کا اظہار کر رہی ہیں کہ آل سعود کو یا سعودی حکومت کو اس سلسلے میں نظر ثانی کرنی چاہیے.
جی ڈاکٹر راشد نقوی صاحب, بہت بہت شکر گزار ہم آپ کے. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین و ثقلین محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم والفريقين من عرب ومن عجم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا العابر الناهي فلا أحد نبينا العابر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم أبر في قول لا منه ولا نعم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین اب پیش خدمت ہے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 8 دے 5 جمادی الثانی اور 29 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پانچ جمادی الثانی سن 428 ہجری قمری کو مشہور ایرانی شاعر اور مصنف ابوالحسن مہیار دہلوی کا انتقال ہوا. وہ پہلے زرتشتی تھے, لیکن اپنے استاد عظیم عالم دین سید رضی کی رہنمائی اور ارشادات سے متاثر ہو کر انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا. دہلوی نے ایک عرصے تک سید رضی سے علم حاصل کیا اور شاعری کا فن سیکھا. بعد ازاں وہ اپنے وقت کے بڑے اور عظیم شعرا میں شمار ہونے لگے. انہوں نے دین اسلام کے پیشواؤں کی مدح میں بہت سے اشعار کہے. ابوالحسن مہیار دہلوی کی کتابوں میں ان کے دیوان کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے جو 4 جلدوں میں عربی زبان میں ہے. پانچ جمادی الثانی سن 672 ہجری قمری کو ایران کے ایک اہم ترین شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخی نے, جو مولانا روم کے نام سے معروف ہیں, موجودہ ترکی کے ایک شہر قونیا میں وفات پائی. وہ سن 604 ہجری قمری میں موجودہ افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے تھے, اور کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ قونیا چلے گئے. انہوں نے اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے حلب اور دمشق کا رخ کیا. مولانا روم قونیا واپس آ کر واعظ و نصیحت اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے. 642 ہجری قمری میں ان کی ملاقات اس وقت کے مشہور صوفی اور عارف شمس تبریزی سے ہوئی. شمس تبریزی کی ملاقات نے مولانا کی روح میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا, اور وہ فوراً درس و تدریس کو چھوڑ کر تزکیہ نفس اور اپنی جاویدانہ کتابوں کی تالیف میں مصروف ہو گئے. ان کی تالیفات میں مثنوی مانوی خاص طور سے قابل ذکر ہے جو 6 جلدوں پر مشتمل ہے. مکتوبات مولانا, فیہ مافی اور رباعیات ان کی دیگر اہم تخلیقات ہیں. دسمبر سن 178 عیسوی کو موجودہ ترکی کے مغرب میں واقع ازمیر شہر ایک زبردست زلزلے سے تباہ ہو گیا. اس زلزلے سے ساحلی شہر ازمیر کی آدھی آبادی لقمہ اجل بن گئی, اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد بے گھر ہو گئی. یہ شہر اس وقت سلطنت روم کے کنٹرول میں اور ایشیا کوچک میں اس سلطنت کا ایک اہم اڈا تھا. اس وقت کے بادشاہ روم مارکس اوریلیس کے حکم سے ازمیر شہر کو دوبارہ تعمیر کیا گیا. 8 دے سن 1285 ہجری شمسی کو ایران کی پہلی مجلس شورائے ملی کے ذریعے مرتب کیے گئے آئینی بادشاہت کے قانون پر ایران کے اس وقت کے بادشاہ مظفر الدین شاہ قاجار نے دستخط کیے۔ یہ قانون 51 شقوں پر مشتمل تھا اور بعد میں اس میں ترمیم کر کے مزید 107 شقوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ آئینی بادشاہت کے قانون میں بعد کے برسوں میں خاص طور پر عامرانہ پہلوی حکومت کے دور میں بہت سی تبدیلیاں کی گئیں۔ آئین سے حذف کی گئیں شقیں عام طور سے اسلام اور عوام کی حاکمیت کے نقصان میں، اور اضافہ کی گئیں شقیں پہلوی استبدادی تسلط کو مضبوط بنانے کے لیے تھیں۔ انتیس دسمبر سن 1907 عیسوی کو مسلم لیگ کا پہلا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ 30 دسمبر 1906 کو نواب سر سلیم اللہ کی دعوت پر نواب وقار الملک کی صدارت میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ڈھاکے میں منعقد ہوا، جس میں ہندوستان بھر کے مسلمان زعما اور قائدین نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایسی جماعت تشکیل دی جائے جو مسلمانان ہند کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کرے اور انہیں فروغ دینے کی کوشش کرے۔ سر محمد شفیع کی تجویز پر اس جماعت کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا گیا۔ اگلے سال یعنی 1907 میں 29 اور 30 دسمبر کو مسلم لیگ کے پہلے باقاعدہ اجلاس میں مسلم لیگ کے دستور کی منظوری دی گئی۔ انتیس دسمبر سن 1937 عیسوی کو جمہوریہ آئرلینڈ کی آزادی کے سمجھوتے پر برطانوی حکومت اور آئرلینڈ کے جمہوریت پسند رہنماؤں نے دستخط کیے، لیکن دوسری عالمی جنگ شروع ہونے کی بنا پر برطانوی حکومت نے اس سمجھوتے پر عمل درآمد کرنے سے گریز کیا۔ جنگ کے بعد 1949 میں جنوبی آئرلینڈ نے باضابطہ طور پر برطانیہ سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ جمہوریہ آئرلینڈ کی آزادی آئرلینڈ کے جمہوریت پسندوں کی برطانیہ کے خلاف 8 صدیوں کی جد و جہد کا نتیجہ تھی۔ قابل ذکر ہے کہ شمالی آئرلینڈ کی برطانیہ سے آزادی اور آئرلینڈ کے دونوں حصوں کے اتحاد کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے کہ ہمارا یہاں تک پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اور سامعین، اس مرحلے میں اب پیش خدمت ہے ریڈیو تہران کی نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیس میں رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لو،
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دستگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا، قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قاف کی 9 سے 11 تک کی آیاتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔
اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا ہے، پھر اس سے باغات اور کھیتی کا غلہ اگایا ہے اور لمبی لمبی کھجوریں اگائی ہیں، یہ سب ہمارے بندوں کے لیے رزق کا سامان ہے، اور ہم نے اسی پانی سے مردہ زمینوں کو زندہ کیا ہے، اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالیں گے۔
سامین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں مات کے بارے میں بہت سے مطالب بیان کیے تھے، اب اس آیت کریمہ میں قیامت کے واقع ہونے کے امکان کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ جس طرح سے پودوں کے موسم بہار میں اگنے کے بارے میں استدلال پیش کیا گیا ہے، موسم بہار میں بے جان دانا کے جو مردہ زمین میں ڈالا جاتا ہے اور جب اس پر بارش کا پانی پڑتا ہے تو وہ دانا زمین کے شکم کو چیر کر باہر نکلنے کی بھرپور کوشش کر کے اپنے سر کو باہر نکالتا ہے، اور جب رشد و نمو کر کے پھل دینے کے قابل ہوتا ہے تو کسان اپنے آزوقہ کے لیے اسے صاف ستھرا کر کے آمادہ کرتے ہیں۔ پیڑ بھی موسم سرما میں مردہ ہو جاتے ہیں، لیکن موسم بہار کے آتے ہی اور بارش کا پانی پڑتے ہی ان کی خشک شاخوں پر پتے نکل آتے ہیں اور پھر کلیاں اور پھل نکلتے ہیں جو ان کی حیات کی نشانی ہیں۔ قرآن کریم اس سلسلے میں مزید فرماتا ہے، قیامت کے دن انسان کا قبروں سے نکلنا بھی اسی طرح سے ہے، انسانوں کے بدن کے اجزاء بکھر چکے تھے، خداوند عالم کے ارادے سے پودوں کی طرح زمین سے زندہ نکلیں گے، یہ کام نامحال ہی ہے اور نہ ہی خداوند عالم کی لامتناہی قدرت کے لیے غیر ممکن امر ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بارش ایک نہایت ہی پربرکت اور حیات بخش چیز ہے جو روئے زمین پر موجود تمام موجودات من جملہ پیڑ پودے حیوانات اور انسانوں سے وابستہ ہے۔ درختوں اور پھلوں کے درمیان کھجور کا پیڑ اور کھجور خاص خصوصیات سے بہرہ مند ہیں، جس کا نام پروردگار عالم نے جدا طور پر ذکر کیا ہے۔ گھاس پھوس اور پیڑ سرسبز اور شادابی بھی، رزق و روزی بھی، اور موت کے بعد زندگی کی نشانی بھی ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ جو شخص دیدہ عبرت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان امور کے بارے میں غور و فکر کرے۔
سامعین، آئیے اب سورہ قاف کی 12 سے لے کر 14 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔
كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد۔
ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب رس اور سمود نے بھی تکذیب کی تھی، اور قوم عاد، فرعون اور برادران لوط نے بھی، اور اصحاب اکا اور قوم تباہ نے بھی،
اور ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی تو ہمارا وعدہ پورا ہو گیا۔
سامعین، یہ آیات کریمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی دلجوئی کرتے ہوئے فرماتی ہیں، تم لوگ یہ گمان نہ کرو کہ صرف مشرکین مکہ نے پیغمبر اسلام کی رسالت کا انکار کیا تھا اور اسے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ خدا کے اولوالعزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے اب تک تمام پیغمبروں کی رسالت کا لوگوں نے انکار کیا ہے، اور بہت سے گروہ اور مختلف اقوام نے طرح طرح کے بہانے بنا کر حق کی باتوں سے انکار کیا ہے اور رسولان الہی کے منکر ہو گئے ہیں۔ البتہ یہ انکار اور حق کی تکذیب ضد اور ہٹ دھرمی اور تعصب کی بنیاد پر تھی، اور انواع و اقسام شکل میں ان پر قہر الہی نازل ہوا اور لوگ مشکلات میں گرفتار ہوئے ہیں۔ بعض گروہ طوفان اور سیلاب میں غرق ہو گئے، تو بعض گروہ پر آسمان سے بجلی گری اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے، تو بعض گروہ زلزلے کی لپیٹ میں آ کر زمین دوز ہو گئے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے اس عظیم کائنات کو پیدا کیا ہے اور انسانوں کو پیکر وجود عطا کیا ہے۔ اسی نے اپنے پیغمبر بھیج کر انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کی ہے تاکہ منزل رشد و کمال تک پہنچ جائیں۔ اگرچہ حق کا قبول کرنا اجباری نہیں ہے، لیکن اس مسئلے میں انسان کو کلی اختیار دیا گیا ہے۔ گزشتہ قومیں کہ جنہوں نے پیغمبران الہی کو قریب سے دیکھا ہے اور لوگوں کے لیے ان کی حقانیت روشن و واضح ہو گئی، لیکن چونکہ ان لوگوں کا انکار کر دیا تو وہ قہر الہی کا شکار ہو گئے۔ اس میں آئندہ نسلوں کے لیے عبرت ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ قاف کی 15ویں آیت کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے،
افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید۔
تو کیا ہم پہلی خلقت سے عاجز تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نئی خلقت کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔
سامعین، بہت سے مشرکین و کفار خداوند عالم کو انسانوں اور کائنات کا خالق جانتے ہیں اور اس کے وجود کا انکار نہیں کرتے ہیں، لہذا یہ آیت کریمہ اسی بنیاد پر فرماتی ہے، تو کیا ہم تمہاری پہلی خلقت سے عاجز تھے؟ ہرگز نہیں۔ کہ تمہیں دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں عاجز و ناتواں ہو گئے ہیں اور تمہیں دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتے؟
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں خداوند عالم کی قدرت پر شک و تردید کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس نے جن مخلوقات کو پہلے خلق کیا ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ منکرین سے گفتگو کے وقت سوال کی روش اپنانی چاہیے تاکہ وہ لوگ خود غور و فکر کرنے پر مجبور ہو جائیں، تاکہ شاید حق کو حاصل کر لیں۔ قیامت کا انکار کرنے والوں کے پاس اس کے انکار کی کوئی منطقی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے شک کو تردید ہی کو اپنے انکار کی دلیل سمجھتے ہیں۔
اسی کے ساتھ ہی قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کے سپرد کرتے ہیں۔
Who is the Lawwan? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
رسول الله
لا اله الا الله
محمد الرسول
الله۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، حسب معمول پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، اور حسب معمول سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ کیہان، ایران زرعی پیداوار والے دنیا کے بڑے ملکوں میں شامل۔ روزنامہ العرب، کردوں کے محاصرے اور شمالی شام سے امریکہ کو ہٹانے کے لیے ترکی، روس اور شام کا تعاون۔ اور واشنگٹن پوسٹ، مہلک برفانی طوفان کے سلسلے میں بوفیلو انتظامیہ کی کارکردگی پر تنقید میں اضافہ۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ سیاست روز، قربانی کا جذبہ۔ جی ہاں سامعین، سیاست روز اخبار نے قربانی کا جذبہ عنوان کے تحت لکھا ہے کہ آج کل ایران میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں دلوں پر حکومت کرنے والے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تیسری برسی منانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کا وہ کیسا نظریہ تھا جو عالمی مکتب فکر بن گیا اور آج لوگ ان کی راہ پر چل رہے ہیں۔ یوں تو شہید قاسم سلیمانی کی خصوصیات پر لکھا جائے تو کئی جلدوں کی کتاب بھی کم پڑ جائے گی، تاہم ان کی ایک بہت اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ دوست و دشمن سب کو اپنی طرف بلاتے تھے اور کسی کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے۔ وہ دوسروں کو جاؤ نہیں کہتے بلکہ آؤ کہتے تھے، یعنی میدان عمل میں پہلے خود جاتے پھر دوسروں کو بلاتے تھے۔ شہید قاسم سلیمانی کی نظر میں ایک فوجی کمانڈر کو سب سے پہلے میدان میں اترنا چاہیے۔ آج ہم جن مسائل کا شکار ہیں ان کے حل کا ایک اہم راستہ شہید قاسم سلیمانی کی روش پر عمل ہے، یعنی پہلے خود میدان میں اتریں اور پھر دوسروں کو بلائیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ میدان میں اتریں اور مسائل کو حل کریں۔ روزنامہ الاخبار، شام اور ترکی کے وزرائے دفاع کی ماسکو میں ملاقات۔ روزنامہ الاخبار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ روسی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ ماسکو میں روس، ترکیہ اور شام کے وزرائے دفاع کی سہ فریقی ملاقات ہوئی ہے، جو دراصل سن 2011 میں شام کے بحران کے آغاز کے بعد پہلی بار ہے جب ترکی اور شام کے اتنے بڑے عہدیدار ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ بیان کے مطابق اس ملاقات کا مقصد شام کے بحران، پناہ گزینوں کے مسئلے کا خاتمہ اور شام میں شدت پسندوں کے خلاف مشترکہ کاوشوں پر گفتگو تھا۔ ملاقات میں ترکیہ اور شام نے مسائل کے حل کے لیے باہمی مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ گزشتہ 15 تاریخ کو ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے بتایا تھا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے شامی صدر بشار اسد کے ساتھ سہ فریقی اجلاس کی پیشکش کی ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ بھاسکر، 40 دن میں پھر کورونا لہر آ سکتی ہے، پہلی بار آنے میں لگے تھے 7 مہینے۔ انڈین ایکسپریس، این آئی اے نے کیرالا میں اسلامی تنظیم پی ایف آئی سے متعلق کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ اور روزنامہ پاکستان، قومی اسمبلی سے استعفوں اور صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل پر مشاورت، عمران خان نے مرکزی قیادت کا اجلاس طلب کر لیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جسارت، دہشت گردی دوڑ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو۔ روزنامہ جسارت، اس ضمن میں لکھتا ہے کہ امریکہ نے اپنے سفارتکاروں کے لیے ایک تھریٹ الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ میریٹ ہوٹل میں نہ جائیں کیونکہ وہاں دہشت گردوں کا حملہ ہو سکتا ہے۔ اس ہدایت سے پہلے ہی اسلام آباد کے خارجی اور داخلی راستوں پر نگرانی کا کام تیز کر دیا تھا۔ امریکہ کا اپنے شہریوں اور سفارتکاروں کے لیے انتباہ پاکستان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا اشارہ ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں پہنچ رہا ہے، جب اسلام آباد سمیت ملک کا کوئی بھی علاقہ دہشت گردوں کی پہنچ سے دور نہیں تھا۔ افغانستان میں جب تک اشرف غنی اور کرزئی کی حکومتیں رہیں اور خود امریکی بگرام ایئر بیس میں موجود رہے، انہیں پاکستان کی ضرورت نہیں تھی، مگر جب وہ اس کمین گاہ سے محروم ہو گئے تو انہیں چین اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر نظر رکھنے کے لیے ایک جائے پناہ کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اسی ضرورت کے تحت امریکیوں نے پاکستان سے دوبارہ رسم و راہ پیدا کرنا شروع کیا۔ روزنامہ سیاست۔ کانگریس نے کیا کیا اور مودی نے ہمیں مقروض کیسے کیا؟ روزنامہ سیاست اس بارے میں لکھتا ہے کہ مرکزی حکومت نے تاحال 14,719 لاکھ کروڑ روپے کا قرض حاصل کیا ہے، جبکہ ملک کی آبادی تقریباً 140 کروڑ ہے۔ اس حساب سے ہر شہری 1 لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا ہے۔ مرکزی محکمہ فائنانس کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں اس کا انکشاف ہوا ہے۔ مرکز میں بی جے پی کی حکومت قائم ہونے کے بعد ملک قرضوں کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت فائنانس کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں اپوزیشن جماعتوں کے الزامات صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ سابق وزرائے اعظم نے سالانہ اوسطاً 83,000 کروڑ روپے کا قرض حاصل کیا تھا، تاہم موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ماہانہ تقریباً 90,000 کروڑ روپے کا قرض حاصل کیا ہے۔ مجموعی طور پر مرکزی حکومت ہر گھنٹے 126 کروڑ روپے کا قرض حاصل کر رہی ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا، علاقائی امن علاقائی ملکوں کے تعاون سے ایران و عمان نظریاتی لحاظ سے بے حد قریب، وزارت خارجہ کے اعلی عہدیدار۔ وائی جے سی، شیخ علی سلمان کی گرفتاری کے خلاف بحرین میں وسیع مظاہرے۔ اور بغداد الیوم، سودانی کاظمی کے اقدامات پر عمل درآمد کے لیے جلد واشنگٹن جائیں گے، امریکہ جنگ کی تیاری میں ماہرین۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، دریچے۔
دریچے۔ عزیز سامعین، پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، حکومتیں اور اقوام کے منظر عام پر آنے کے بعد پرچموں یا جھنڈوں کے کردار اور اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور سیاسی میدان میں ان کو زیادہ ممتاز مقام حاصل ہو گیا۔ بہت سے آزاد ممالک نے اپنے آئیڈیولوجی اور سیاسی جماعتوں اور آزادی کی جد و جہد میں شریک رہنے والی تنظیموں کی پالیسیوں کی بنیاد پر اپنے پرچم بنائے ہیں۔ آج ہر ملک کا پرچم ایک بہت بامانہ علامت کے طور پر اور ہر ملک کی شناخت، تاریخ، ثقافت اور فلسفے کا اظہار کرتا ہے۔ یہ پرچم شہریوں، قوموں، مختلف مذاہب اور ان کے پیروؤں کے درمیان اتحاد و یکجہتی پیدا کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس وقت بہت سے ممالک میں سال میں ایک دن قومی پرچم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کا پرچم اور قومی ترانہ اس ملک کی شناخت کی علامت ہوتا ہے اور اس کی عوام اور حکومت کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ مختلف ممالک میں قومی پرچم اور ترانے کی کسی بھی طرح کی توہین پر سخت سزا دی جاتی ہے۔ ہر ملک کا قومی پرچم ایک قوم کی ثقافت، تہذیب اور شناخت کی علامت ہوتا ہے۔ قومی ترانہ بھی ایک ملک کی شناخت کی علامت شمار ہوتا ہے۔ کوئی بھی ملک اپنے قومی پرچم اور قومی ترانے کی توہین قبول نہیں کرتا۔ قومی پرچم اور ترانے کی توہین اس ملک کے تشخص، افتخار اور قومی غیرت و عزت کی توہین اور قومی تشخص کے تئیں لا تعلقی قرار پاتی ہے۔ ہر ملک کے قومی ترانے میں اس ملک کے نمایاں قومی اور شناختی عناصر ہوتے ہیں جو اس ملک کے نوجوانوں اور عوام کے نظریات، نیز اہداف و مقاصد کی علامت ہوتے ہیں۔ اس ملک کے عوام کی آزادی و خود مختاری، اتحاد اور استقلال جیسے اہداف و مقاصد۔ ملک کے نام کی طرح اس کا قومی پرچم اور قومی نشان بھی ہر ملک کی شناخت میں اہم ہوتا ہے اور یہ اس ملک کے لوگوں کے عقائد، محرکات، نظریات اور طور طریقے کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض صورتوں میں یہ ایک قوم کے پس منظر کا اظہار بھی کرتا ہے۔ پرچم ایک ملک کی جغرافیائی، ثقافتی اور یہاں تک کہ صنعتی اور زرعی حالات کا بھی غماز ہو سکتا ہے۔ پرچم بین الاقوامی میدان میں ملک کی سب سے اہم شناختی دستاویز اور قومی علامت ہے۔ نیز یہ ایک قوم اور اس کے عقائد کو بہت جامع انداز میں متعارف کراتا ہے۔ سیاسی لحاظ سے جب کوئی شخص کسی ملک کا شہری شمار ہوتا ہے، چاہے وہ اس ملک کے سیاسی نظام کو قبول کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اس ملک کے قومی تشخص کے عناصر کا اس کے پرچم اور قومی ترانے سمیت خیال رکھے۔ کسی بھی سیاسی اختلاف کو ملک کے پرچم اور قومی ترانے کی توہین اور بے حرمتی کی وجہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قومی ترانے اور جھنڈے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ فرانس میں دہشت گردی کے واقعات کے بعد اس ملک کا قومی ترانہ فرانسیسیوں میں یکجہتی کی علامت بن گیا۔ علاوہ ازیں دوسرے ممالک کے شہریوں کے ذریعے کسی ملک کے جھنڈے اور قومی ترانے کی توہین بھی اس قوم کے تشخص اور کردار کی توہین ہے۔ اسی وجہ سے سفارتی اصولوں کے مطابق کسی بھی ملک کے جھنڈے اور قومی ترانے کی توہین یا اس کی کسی بھی قومی شناخت کی توہین کرنا کسی بھی حکومت یا کسی بھی ملک کے شہریوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ عمل دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی کا باعث بنتا ہے۔ سامعین، آپ ریڈیو تہران سے ہفتہ وار پروگرام دریچے سماعت فرما رہے ہیں۔ مختلف ممالک نے اپنے قومی پرچم اور قومی ترانے کی توہین کیے جانے پر مختلف قسم کے قوانین اور سزائیں معین کی ہیں۔ یورپی ممالک ان ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے قومی پرچم اور قومی ترانے کی توہین کیے جانے کی صورت میں سخت قوانین بنائے ہیں۔ فرانسیسی قوانین کے مطابق قومی ترانے کی توہین کا ارتکاب کرنے پر 7,500 یورو کا جرمانہ ہوتا ہے، اور اگر عدالت یہ نتیجہ اخذ کرے کہ یہ توہین منظم طور پر کی گئی ہے تو پھر 6 مہینے تک کی سزا ہوگی۔ قومی پرچم کی توہین کے بارے میں جرمنی میں زیادہ سخت قوانین بنائے گئے ہیں۔ جرمنی کے قوانین کے مطابق اگر کوئی شخص جرمنی کے وفاقی پرچم کو ضرر پہنچائے یا اس کی توہین کرے تو اس کے لیے 5 سال کی قید کی سزا معین کی گئی ہے۔ یونان کے قوانین کے مطابق اگر کوئی شخص قومی پرچم اور قومی ترانے سمیت قومی علامتوں کی توہین کرے گا تو 2 سال کی قید کے ساتھ ساتھ اس پر نقد جرمانہ بھی عائد ہوگا۔ یونان کے قوانین میں یہ بھی درج ہے کہ اگر یونان میں کسی دوسرے ملک کے قومی پرچم اور قومی ترانے کی توہین کی گئی ہو اور متعلقہ ملک درخواست کرے تو ممکن ہے کہ ملزم کو 6 ماہ کی سزا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ نقد جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ فرانس میں 2010 میں پاس ہونے والے قوانین کے مطابق قومی پرچم اور قومی ترانے کی توہین کو سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ فرانس میں ایک عام تقریب میں قومی ترانے یا قومی پرچم کی توہین کرنے پر 6,000 یورو کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسپین میں بھی قومی پرچم کی توہین کو جرم قرار دیا گیا ہے اور ایسا کرنے پر 7 سے 12 ماہ کی قید کی سزا معین کی گئی ہے۔ تازہ ترین معاملے میں یوکرین ٹوڈے ویب سائٹ نے میڈوزا کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے روسی شہریت منسوخی کا باعث بننے والے جرائم سے متعلق قوانین میں ترمیم کے لیے ایک بل پیش کیا ہے جس کی بنیاد پر روس کے قومی پرچم اور قومی نشان کی توہین کرنے والے کی شہریت ختم ہو جائے گی۔ دیگر ممالک میں بھی قومی پرچم اور قومی ترانے کی توہین کرنے پر سنگین سزائیں معین کی گئی ہیں۔ حکومت چین نے قومی ترانے اور پرچم کی کسی بھی طرح کی توہین کرنے پر 3 سال قید کی سزا مقرر کی ہے۔ چین میں ایک قانون بنایا گیا ہے جس کی روح سے ملائے عام میں قومی پرچم کی توہین یا اس کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے پر ملزم کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس قانون کی روح سے قومی پرچم کی کسی بھی طرح سے توہین کیے جانے پر، مثلا اس کو آگ لگائی جائے، لات ماری جائے، پھاڑا جائے، بلکہ پرچم کو الٹا کر دیا جائے یا اس کو الٹا پھیرا دیا جائے یا اس کی اس طرح سے نمائش کرنا کہ توہین کے زمرے میں آئے، تو وہ جرم شمار ہوگا اور سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ امریکہ بھی ان ممالک میں سے ایک ہے جس کے لیے اپنے پرچم اور قومی ترانے کی توہین ناقابل برداشت ہے۔ اگرچہ امریکہ میں اس طرح کی حرکتوں کے لیے کوئی جرمانہ عائد نہیں ہوتا، لیکن امریکی رائے عامہ اپنے قومی پرچم اور قومی ترانے کی کسی بھی طرح کی توہین کے تئیں حساس ہے۔ جب امریکن پروفیشنل فٹ بال لیگ میں کچھ رنگین پوست کھلاڑیوں نے نسل پرستانہ پالیسیوں کے خلاف قومی ترانہ بجانے کے دوران گھٹنے ٹیک دیے تھے تو ان کھلاڑیوں کی اس حرکت پر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ امریکی پرچم کے قوانین کے مطابق جب قومی ترانہ بجایا جائے تو حاضرین کو کھڑے ہو کر جھنڈے کو دیکھنا چاہیے، فوجیوں کو سلامی دینی چاہیے اور شہریوں کو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل کی طرف سینے پر رکھنا چاہیے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں قومی پرچم کی بے حرمتی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ کسی کو بھی قومی پرچم جلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ایسا کام کرنے والے کو اپنی شہریت کے حق سے محروم ہونے یا 1 سال قید کی سزا بھگتنی ہوگی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر میں آج بھی ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران کے ایک مشہور شاعر طالب آملی کی زندگی اور ان کے آثار و افکار کے بارے میں آرائز پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ طالب آملی تقریباً 991 ہجری قمری میں آمل میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں اپنے زمانے کے علوم سیکھے اور رسمیہ فنون اور گھوڑ سواری کے اصول سے بھی آشنا ہوئے۔ طالب آملی نے 1010 ہجری قمری میں آمل کو ترک کر دیا اور کاشان چلے گئے اور وہاں 4 سال تک رہائش پذیر رہے۔ اگرچہ کاشان اور اصفہان میں قیام مادی لحاظ سے طالب کے لیے بے سود تھا، لیکن ادبی اور علمی معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے یہ دور طالب کی زندگی کا سب سے قیمتی دور تھا۔ آمل کے چھوٹے سے ماحول سے نکل کر کہ جو ادبی اور علمی لحاظ سے اہمیت کا حامل نہیں تھا، اصفہان اور کاشان جیسے عظیم ادبی اور علمی معاشروں میں قدم رکھنے نے طالب کے علمی اور ادبی نقطۂ نظر کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ طالب کی مزید ترقی اس دور میں ان کو حاصل ہونے والی معلومات کی مرہون منت ہے۔ طالب کو جب اصفہان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سفر کا آغاز کیا۔ وہ اس سفر میں ایک مدت تک مرف میں اس صوبے کے حاکم بکتش خان کے پاس ٹھہرے۔ طالب کو مرف میں بہت سکون کی زندگی میسر تھی اور وہ اپنے اوقات کا بیشتر حصہ ادبی مطالعے اور اشعار کہنے میں گزارتے تھے، لیکن اعلیٰ ترین عہدوں تک رسائی اور شاید زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی آرزو نے ان کو ہندوستان کی جانب سفر کرنے کی ترغیب دلائی اور وہ ہندوستان چلے گئے۔ اس وقت طالب کی عمر 25 برس تھی۔ طالب آملی تقریباً 1016 ہجری قمری میں مرو سے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ طالب آملی 1016 سے 1020 ہجری قمری یعنی تقریباً 4 سال تک ہندوستان کے مختلف شہروں میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں سرگردان رہے کہ جس کی مدد و حمایت سے وہ اپنی آرزوؤں کو پہنچ سکیں۔ اس کے لیے وہ مختلف شہروں میں گئے اور ہر شہر میں کچھ دن ٹھہرتے تھے اور اس شہر کے بزرگوں اور خاص طور پر ادیبوں اور شاعروں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ ان برسوں میں طالب آملی کی زندگی ناکامی سے دوچار تھی اور ان کے اشعار اور ہنر و فن ہندوستان کے بزرگوں کی توجہ ان کی جانب مبذول نہ کرا سکے، اور اگر کوئی امیر یا بزرگ طالب کو اپنے پاس بلاتا بھی تھا تو وہاں پر طالب کا حسب منشا استقبال نہیں ہوتا تھا۔ طالب آملی کو ہندوستان کا سفر کیے ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ہندوستان کے درباری بزرگوں سے قربت کے لیے طالب کی کوششیں برابر ثابت نہیں ہوئی تھیں، یہاں تک کہ ان کے کانوں میں سندھ اور قندھار کے حاکم مرزا غازی بیگ ترخان کی شعر و سخن میں دلچسپی کا شہرہ سنائی دیا۔ چنانچہ طالب نے ان کی مدح میں اشعار کہے اور ان اشعار کو قندھار روانہ کر دیا۔ مرزا غازی ایک قابل شاعر اور فنکار تھے اور وہ موسیقی کے آلات بجانے اور گانے میں ماہر تھے۔ مرزا غازی کی بارگاہ ہمیشہ ادب و فن کی حقیقی آماجگاہ تھی۔ قندھار میں بہت سے ایرانی شعرا، ادبا اور فنکار موجود تھے۔ مرزا غازی نے طالب کے اشعار کو پڑھنے اور ان کے احوال زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد ان سے ملاقات میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کی اور ذاتی طور پر ایک دعوت نامہ ان کو بھیجا۔ طالب آملی اس وقت آگرہ میں تھے، خط پاتے ہی قندھار کے لیے روانہ ہو گئے۔ طالب آملی تقریباً 1 سال تک یعنی 1020 ہجری قمری سے 1021 ہجری قمری تک کہ جو مرزا غازی کی وفات کا سال بھی ہے، اس کے دربار میں رہائش پذیر تھے اور مرزا غازی کی طالب پر خاص توجہ تھی۔ اگرچہ قندھار میں طالب کے قیام کی مدت بہت مختصر تھی، تاہم یہ دور ان کی شاعرانہ زندگی کا ایک درخشاں دور شمار ہوتا ہے۔ مرزا غازی کو ربیع الاول 1021 ہجری قمری میں ایک غلام نے مسموم کر دیا تھا، یا ایک قول کے مطابق گلا گھونٹ کر مار دیے گئے، اور ان کی موت کے ساتھ ہی قندھار کی ادبی انجمن کا شیرازہ بکھر گیا اور ایک بار پھر طالب کی دربدری کا آغاز ہو گیا، اور وہ آگرہ واپس لوٹ آئے اور شہر کے بزرگوں سے پشاور کے حاکم چین قلیچ خان کے لیے ایک سفارشی خط لیا اور اس کی حکومت کے مرکز میں گئے۔ چین قلیچ خان نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور اپنا ہمدم بنا لیا۔ سفر و حضر میں ہمیشہ طالب کو وہ اپنے ہمراہ اور اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ طالب آملی کی زندگی کے اس دور کا ماحصل ان کے کچھ خوبصورت اشعار ہیں جو بطور یادگار باقی رہ گئے ہیں۔ طالبان کی بدقسمتی کے چین قلیچ خان کو بھی ان کے قریبی ساتھیوں کی سازش کے نتیجے میں برطرف کر دیا گیا، اور وہ زمانے کی تکالیف برداشت کرتے ہوئے انتقال کر گئے، اور اب ایک بار پھر طالب کی دربدری کا دور شروع ہو گیا اور وہ آگرہ لوٹ آئے۔ طالب نے شہر آگرہ کے ادبی حلقوں میں شرکت شروع کی، اور ایک مدت کے بعد وہ جہانگیر کے دربار میں دیانت خان نام کے ایک ایرانی بزرگ کی توجہ کا مرکز قرار پائے۔ دیانت خان ہندوستان ہجرت کرنے والے ایرانی مہاجرین کے حامی، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے اور ہندوستان کے بزرگوں سے واقف کرانے کا وسیلہ تھے۔ انہوں نے طالب سے آشنائی اور واقفیت اور شعر و سخن میں ان کی صلاحیت کو جاننے کے بعد ان میں بہت زیادہ دلچسپی لی اور ان کو اپنے ہمراہ دارالحکومت کے بزرگوں کے پاس لے گئے، اور بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے درمیان طالب کے اشعار کو مقبولیت حاصل ہو گئی، اور طالب کی شہرت اس حد تک ہو گئی کہ جہانگیر بادشاہ بھی ان سے ملنے کا مشتاق ہوا، اور شاہ کے حکم سے دیانت خان طالب کو اپنے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے۔ عبداللہ خان فیروز جنگ ان ایرانیوں میں سے تھے جنہوں نے اکبر بادشاہ کی حکومت کے آخری ایام میں ہندوستان کا سفر کیا، اور جہانگیر اور اس کے بیٹے شاہ جہاں کے زمانے میں اپنی لیاقت و صلاحیت اور شجاعت کے اظہار کی بنا پر گجرات، بہار اور الہ آباد جیسی اہم ریاستوں میں حکمرانی کے لیے مقرر کیے گئے۔ انہوں نے ایرانی مہاجرین کی ایک فوج تشکیل دی تھی، اور ان کی حکومت کا مرکز ہمیشہ ہندوستان میں مقیم ایرانیوں کے اجتماع کی جگہ اور پناہ گاہ تھا۔ طالب گجرات میں ہر لحاظ سے بہت آرام اور آسائش میں تھے، لیکن وہ عبداللہ خان سے مصاحبت پر راضی اور مطمئن نہیں تھے۔ عبداللہ خان جنگجو آدمی تھا، اور اس نے شعر و ادب کی طرف اتنی توجہ نہیں دی تھی جتنی طالب چاہتا تھا۔ اسی سبب سے باوجود کہ طالب کی رہائش کی مدت گجرات میں قندھار سے زیادہ تھی، لیکن انہوں نے اس دوران جو اشعار کہے ہیں وہ قندھار میں ان کے کہے گئے اشعار سے بہت کم ہیں۔ طالب آملی گجرات میں اپنی رہائش کے دوران اسی کوشش میں تھے کہ وہاں سے چلے جائیں، اور آخرکار وہ عبداللہ خان کے ساتھ گجرات سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے کہ جو ایک فوجی ڈویژن کے ساتھ دکن کو فتح کرنے جا رہا تھا۔ وہ دکن کو فتح کرنے کے بعد عبداللہ خان کے لشکر سے جدا ہو گئے اور اپنے من پسند شہر لاہور چلے گئے، اور ایک مدت تک اس شہر میں گھومنے پھرنے اور بزرگان ادب سے ملاقاتوں کے بعد آگرہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے جہانگیر بادشاہ کے دربار کے ایک نامور ایرانی حکیم صدر الدین سے، کہ جو حکیم مسیح الزمان کے نام سے مشہور تھے، درخواست کی کہ وہ ان کو درباریوں میں شامل کر لیں۔ حکیم مسیح الزمان نے ان کو ایک خط کے ذریعے اعتماد الدولہ کو متعارف کرایا۔ اعتماد الدولہ خواجہ غیاث الدین محمد تہرانی تہران کے ایک شریف اور قدیم خاندان کی فرد تھے۔ ان کے والد خواجہ محمد شریف شاہ تہماسب صفوی کے دور میں اصفہان میں وزارت کے عہدے پر فائز تھے۔ اعتماد الدولہ اپنے والد کی وفات کے بعد مشکلات سے دوچار ہو گئے اور ایران میں نہیں رہ سکے، اور ایک اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کے مقصد سے ہندوستان چلے گئے۔ مرزا غیاث بیگ اعتماد الدولہ ہندوستان میں اکبر بادشاہ کے دربار میں گئے اور وہاں ان کی اور ان کے بیٹے جہانگیر کی خدمت کر کے یکے بعد دیگرے ترقی کے مدارج طے کیے اور 1914 ہجری قمری میں جہانگیر سے اعتماد الدولہ کا لقب حاصل کیا۔ 1020 ہجری قمری میں ان کی بیٹی مہر النساء کے جن کا لقب نور جہان بیگم تھا جہانگیر کی زوجیت میں آ گئیں اور ان کو مغلیہ سلطنت کے اہم ترین وزیر کی حیثیت سے صدر اعظم مقرر کیا گیا اور وہ امور مملکت میں جہانگیر کے وکیل قرار پائے۔ اعتماد الدولہ شاعرانہ طبیعت کے مالک نہیں تھے لیکن وہ ایک باذوق قلمکار اور ماہر سخنور تھے۔ وہ خط شکستہ کو اچھی طرح لکھتے تھے اور اس قدر فصیح الکلام اور خوش لہجہ تھے کہ جہانگیر بادشاہ ان کی باتوں کو ہر تفریح پر ترجیح دیتا تھا۔ وہ ایک ایسے پاک طینت انسان تھے کہ جو ایران اور ایرانیوں کے لیے باعث افتخار قرار پائے۔ ان جیسے افراد کا وجود ہندوستان میں ایرانی ادب و ثقافت کے فروغ کا باعث بنا، اس طرح سے کہ ابھی بھی بر صغیر ہند و پاک میں ایرانی ثقافت کا خمیر موجود ہے۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں بھی ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.